نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں. یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے. عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے. مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں. اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے. یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں. عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی. یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باس سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں. وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول، ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے. ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر. جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو. جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا. لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہے اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہے لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہے لکھ دیا. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے، وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے، مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی. یہ ہے معجزہ حسنہ. عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے, وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے, یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے. تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے. نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں. مثلاً عیسائی مشنریز ہیں, انہیں تو خرچے ملتے ہیں, ان کے تنخواہیں ہیں, ان کے بجٹس ہیں, بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں, ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے, انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. قادیانیوں کا نظام ہے, بہائیوں کا نظام ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے, مناظرے کے لیے, بحث کے لیے, اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے. یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے. آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی, بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا, ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے, جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے, بحث بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے, قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے, مجادلے کا لفظ آیا ہے. جادل ہم, ہاں ان سے جھگڑو, انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں, اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے, نیچے نہ اترو, گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ, بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو, بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو, بلکہ یہ کہ اس میں بھی ہمیں آداب, اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ تین لیولز ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی. قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو, اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں, منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں, تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں, ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے, سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف, اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں, نسبت زوجیت, کیا کیا مشاہبتیں ہیں, کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا, یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمدللہ. اور حدیث نبوی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ, جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے, سبحان اللہ کہنے سے, اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل, اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا, وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہ گویا کہ ویسے پروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا, رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں قل سے شروع ہوں گی, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے, اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہوں گی. یہ چار قل ہیں, چار قل تو سورتوں کے ہیں, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, چار قل بہت مشہور ہیں. لیکن یہ چار قل جو ہیں, دو آیتیں قل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی, اور دو آیتیں قل والی جو سورہ کہف, نہایت عظیم آیات ہیں, اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے, جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں, انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تکبیرا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ قل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی سورت نازل ہو رہی ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹر لاک بھی ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبوی میں آیا ہے، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہو ہی چکے ہیں، میں نے مضمون لکھا تھا وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے. لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے، وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا، اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے، لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہیں یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے. یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف. زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ایسنٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ صحابہ الصلاۃ والسلام. اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا. وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات. انہ ہو سمیع العلیم, یقیناً سمیع البصیر, یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا. اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر, چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا, تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے. وہ آتے نا موسی الکتاب, اور ہم نے موسی کو کتاب دی تھی یعنی تورات. وہ جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ, رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وہ ھدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو, بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے, مغز ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو, مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز, کسی پر تمہارا بھروسہ, کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا. یہ توحید کا لب لباب ہے, خلاصہ ہے. ذریت من حملنا مع نوح, اے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ, سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام, حام, یافس, اور ظاہر بات ہے سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی, اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل. تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں, انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو. ذریت من حملنا مع نوح, انہ کان عبدا شکورا, یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین, اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے. ولتعلمن علوا کبیرا, اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے, بہت بڑی سرکشی کرو گے. یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے, شرارتیں کرو گے, سرکشی کرو گے, دین سے دور ہو جاؤ گے, لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے, عیاشیوں کے اندر, اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے. اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں. چونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں, وہ ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے, تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے. اس کے بعد وہ آئے ہیں, تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے. وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں, جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا, تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے. 40 برس تک وہ اسی سیرا میں بھٹکتے پھرے. اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی, وہ ہمت والی تھی, مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے. اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا. حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, ان کی سرکردگی میں, تو فلسطین فتح کر لیا. پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے, تو آج بھی موجود ہے وہ شہر. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا. لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی, بہت سے 12 حکومتیں, 12 قبیلے تھے, جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے, 12 حکومتیں بنا لی. پھر آپس میں لڑنے بھی لگے, طوائف الملوکی ہوئی. تو آس پاس کے جو مشرک اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی, انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندیشہ دوانی شروع کی, اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے. تب انہیں ہوش آیا, انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے, ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں, تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو. یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے, جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی, اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا. پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے, پھر تالوت, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی. 16 برس تالوت کے, 40 برس حضرت داؤد کے, 40 برس حضرت سلیمان کے. یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے, جیسے ہمارے حضرت ابو بکر کا دور مختصر ہے, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں 24 برس تین خلافتوں کے, ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے. لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے. بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی, ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا, ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ. تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے. یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے, کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے, پھر ان میں خرابیاں آئیں, پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آ گئے, دنیا پرستی آ گئی, شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ, تو پھر ان پر زوال آیا. پہلا زوال جو آیا, پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے, 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے. اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا, اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں, انہوں نے یروشلم کو برباد کیا, 600,000 کو قتل کیا, 600,000 کو قیدی بنا کے لے گیا, اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں, اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ ان کا بدترین دور آیا. تقریباً 125 برس یہ کیپٹیویٹی میں رہے بیبیلونیا میں, 600,000 کو ہانک کر لے گیا وہاں پر, بدترین دور. تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ داؤد اور سلیمان کا دور حکومت, اور پہلا زوال جس کا یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیویٹی کا دور ہے ان کا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے, اللہ نے بھیجا, انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی منادی کی, پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے. ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم, کہ خورس نے ذوالقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو, تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے, وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ سارے واقعات کو آپ انجوئی سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے. بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی, پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی, پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا, مکابی سلطنت قائم ہوئی, اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی. یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا, پھر خرابی آئی, پھر وہی دنیا پرستی, وہی عیاشیاں, وہی بدماشیاں, وہی مشرکانہ اوہام. اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں, سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو, پھر سلیوکس جو اس کا اس سے پہ تالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے, رومنز نے ان کو فتح کر لیا, ان کی حکومتیں چلتی رہی. یہ دوسرا دور ہے. اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومن ہی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا, 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے, پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد, پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے. 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے, یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا, یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا. لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا, ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا, وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے, وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا. یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے, یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی, جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں, جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا, پھر زوال آیا, پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں, پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے, فتنہ تاتار. اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی, عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی, وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے, پھر وہ ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی, ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی. لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں، گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا. ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے، بڑے سخت جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہاری آبادیوں میں، ملکوں میں گھس گئے. وکان وعد مفعولا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا. یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے، تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے. یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نبوکدنضر کے ہاتھوں بیبیلونینز کے ہاتھوں جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین، اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ واپس آئے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، وہ امددناکم، اور تمہاری مدد کی، بے اموال، اموال کے ذریعے سے بھی، و بنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، و جعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، تم پھلے پھولے، پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی، اپنے فائدے کے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا. لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے، بَأْسُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے. دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں، یعنی مسجد اقصی میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی، اور ہیکل کو مسمار کر دیا. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُطَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک. ایک عروج، ایک زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا. ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسى ربكم ان يرحمكم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وان عدتم، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی، جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا، آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے. جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے. اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل بھی کریں، اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب. یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے. یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے. اگر ڈپوسٹ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے. اور یوں سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈیکلریشن 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا عربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا. اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے. یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائیول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مسجومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں. تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ. یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے باہنے کیا کیا حالات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، دو مختصر ہیں، دو ذرا اس سے بڑی ہیں. یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر. یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اے اللہ تیرے حوالے، سپردم بے تو مایا خیشرا تو جانی حساب کم و بیشرا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں. اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے، تفاوت ہے، الٹ پھیر ہے، اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا، اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات، ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں. اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، وہ نوکری اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ، وہ یہاں پر لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ جو لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب. یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے ایک چپ کے اندر. آپ کو معلوم ہے چپس ہی کا تو سارا کھیل اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرأ کتاب، خود پڑھ لو اپنی کتاب یا اپنا اعمال نامہ، خود پڑھ لو. کفیٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے. مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا. وَلَا تَذَرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آج، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی، اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا. وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. ان کی رنگ رلیاں، ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے. ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں یعنی منکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے. کفا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہے اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں. یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروہ سنام ہے قرآن کا، چوٹی یہ ہے اس موضوع پر. وہ موضوع کیا ہے؟ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی آجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، یہیں کی دولت، یہیں کا نام، یہیں کی شہرت، یہیں کا اقتدار، بس یہی چاہیے. من کانا یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، اجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی. ایسا بھی ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اب دوسری طرف من اراد الاخرہ تھا، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں، ہر شخص اپنے غریبان میں جا کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجل آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا. عاجل عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے. آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی، اس لیے وہ آخرہ ہے. تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لہا سعیہا وہو مومن، جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، یہ شرط عین ہے. بس سعادہ سا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. وہ سعادہ سا یہ وہو مومن، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں. جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے. یہ امویہ تیرے رب کی عطا میں سے، وما کان عطا رب کا محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں، یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، لیکن آخرہ جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا, کوئی محل میں رہ رہا ہے, کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے. اچھا وہ 20 سال رہ لے گا محل میں, یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں, کتنا فرق پڑ گیا. لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, روح و ریحان و جنت و نعیم, جنات و عدن میں, یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر, وہ کتنا فرق ہوگا. یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے, چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے, موت اس کو بھی آئے گی, موت اس کو بھی آ جائے گی. زیادہ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا, بس اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن کیا سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. فتقودا, پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا, مذموماً مخذولا, مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کے جناب سے بے توفیق بنا کر. اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی, مخذولا, بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد یہ دو رکو جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے. 10 کمانڈمنٹس, دی قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں, یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان, نیک سلوک. یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ, تیسرا مقام آیا ہے, چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ, اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس, احدہما, وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے, اور کلاہما, یا دونوں, یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے, یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی, یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے, یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف تک مت کہو, جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے, ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے, لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے, کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپڑتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر, اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نہ. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ آگیا جو میں نے کہا تھا, والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو, کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو, سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے, بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں, ان کا ادب کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر, جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا, مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا, کمزور تھا, میرے لیے غذا کا, میرے آرام کا, مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں, میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ, تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکون صالحین فإنه کان للأوابین غفورا, اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین, جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا, وہ کبھی بچوں کی سی عادتیں نعود کر آتی ہیں, پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی, کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے, لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ, سختی نہ ہو, تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو, تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہو, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ, اور مسکین کو, وَابْنَ السَّبِيلِ, اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے, وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے, لیکن چار چار کھانے, یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب کی وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، شادیوں پر خرچ ہو رہا اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. بلا تبذر تبذیرہ، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، مرقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ جھڑ رہا ہے. اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا، یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رَبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے کوئی اور آپ سے، کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ. یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ ہونی چاہیے. فتح قودا ملوم محصورا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے. تو فرمائے نہ رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تنگیق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اپنا سا فرض ادا کرو، جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو. ان رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے. اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی. اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی، یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن تریا جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا. اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ابارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم ویاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے. ان قتلہم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پڑ رہا، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو، جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون. یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں، اسے قتل کر دیا جائے گا. یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے گا. یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے، حربی ہے، ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق. ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے. اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں. یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کو اس کا مختار نہیں ہے، جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اسلام کے صریح منافی ہے. یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا. فلا یسرف القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے، ہمارا ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی. انہ کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے. لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ کہ سٹیٹ ورسس، وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. وعفو بالعہد، اور عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانت داری کے ساتھ پورا ناپ کر، پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا. احسن تاویلا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے. So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah. ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے. بندگی پرستش صرف اللہ کی، دوسری ہدایت والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غربا کے مسک۔ چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ۔ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے، اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے، حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہے، پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں۔ اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو، کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا ہے، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں۔ مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مالوں کے حوالے کر ہی دو گے۔ عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی، اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نحوست ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا، اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کہ میں کل رک گیا تھا، جو بہت اہمیت کی حامل ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات، اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں، خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے، یہ اس کے شایع نشان نہیں۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دیکھا ہے۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج، جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ریویل نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رویا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی یہ خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے، وہ دلیل قاطع ہے، وہ برہان قاطع ہے. ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی، اور جو وحی خفی آئی وہ بھی. وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے، العلم. ایک علم تو یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود. اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، جن میں سے اہم ترین جو ہیں ان سمع والبصر، سماعت اور بصارت. باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگنا ہے. ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں، برین میں، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے. یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے، انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. وہ سماعت ہے، بصارت ہے، اور عقل ہے. یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے. اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو فائدہ نتیجہ ہے. اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی، تھوڑی سی ہو جاتی، بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بھجیا بن گئی ہے. گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے. تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد. اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے، پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹورڈ کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی. اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں کہاں تک پہنچ گیا. آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے، ناممکن. کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے. اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے، وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل؟ دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے، جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائبل ہے، وہ ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے، پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کے جو انتہائی اہم ہے، قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو. اس کو کہا گیا ہے، اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے، اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے. وہ ہے استخراجی منطق. معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں اسی میں سے، وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک. قرآن نے آ کر انڈکشن، منطقی استقرائی کا دور شروع کیا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں. یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی، کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی. دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز، وہ بہت مضبوط ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے. ہاں اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہیں کا. ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر، روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر. آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں. تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے، یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس. تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے. توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب اوکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے، یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے. اوکلٹ سائنس قطر نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور العلم علم، العلم و علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے، یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی کی اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا. تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ، وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے. ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسے ہی کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مراحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، انك لن تخرق الارض، کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں، گردن کتنی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے. تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے، از قسم حکمت، یہ حکمت کا خزانہ ہے. تمدن انسانی، تہذیب انسانی، ثقافت انسانی، اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے، شروع میں بھی یہ تھا، وقضى ربک اللہ تعبد الا اياه، اول و آخر توحید ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود، پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر، ملوم مدحورا، دھکے دیے جا کر. افاسفاکو ربکم بالبنین، چلتے چلتے ایک اشارہ جو کہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھیں. افاسفاکم ربکم البنین، اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو، مزید غور کرو، کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے، ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ، بتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس سورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا ذکر ہے، تانا بانا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے ہے، قرآن سے متعلق. پہلے رکوع میں تھا ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے، مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں، غور کریں، سبق حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا، ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر، بھاگ ہی رہے ہیں، دور ہی ہو رہے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلیہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے. یعنی یہ کہ اگر کوئی اور آلیہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں؟ راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا مہاراجا چھوٹے راجے، چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجا بنوں؟ ایک شہنشاہ ہے، اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں، نواب ہیں، گورنر ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں بسا اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے؟ اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، کیا ہے اس کے پاس؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں، اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین، اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا. سبحانہ وتعالی، بہت پاک ہے وہ، بہت بلند و برتر ہے. اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. علواً کبیرا، اور اس کی بلندی بہت بلند ہے. تو سبح لہ السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین. ومن فیہن، اور جو بھی ان میں ہے. یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، جیسے حامد سجدہ میں ہم پڑھیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شے، ہر شے کی کوئی زبان ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا مالک، میرا خالق، وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اپنے وجود سے، جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے. تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے. تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے. واذا قرات القرآن، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے. اے نبی، جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ چونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو متوجہ ہے ہی نہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، لاؤ بالیانہ پن ہے. بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو توجہ سے کاہے کو سنیں گے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں، اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جاننا ادا قلوب ہی مکنتن، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں. یفقہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی آزان ہی وقرا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے. یہ کیا، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے، اور والہ بھی تو ہیں آخر، ان کا بھی کچھ ذکر کریں، کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں. نحن عالم بما یستمعون بھی یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں، تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر، کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ذہین ہیں، انٹیلیجنسیا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایلیٹ ہے، تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس، کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں. وَإِذْهُمْ نَجْوَا, اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم, اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی. یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے, اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اب ان کے کان کھڑے ہوئے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے, مشہور انسان ہے, کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو. انظر کیف ضرب لك الامثال, دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. سحر زدہ مشہور, کبھی ساحر کبھی مشہور, کبھی شاعر کبھی مجنون, یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے. فغلو, اب وہ بھٹک گئے ہیں, فلا یستطیعون سبیلا, اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی, ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا. ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا, کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق. گویا کہ انہیں یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے, ناممکن ہے. قل کونوا حجارتا او حدیدا, اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو, خواہ تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ, او خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو وہ بن جاؤ, تب بھی اللہ اٹھا لے گا. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ, کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ, تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے سروں کو, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ, کب ہوگا ایسا بتائیے. قل عسى ان يكون قريبا, کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریب آئی ہوئی, تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا جب تم اپنی قبروں میں ہو گئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہو گئے, لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے, بحمدہ اس کی حمد کرتے ہوئے. وتظنون ان لبستم الا قلیلا, اور تم گمان کرو گے نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ, دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے. وقل عبادی یقول التی ہی احسن, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اب یہ عبادی کون ہے, اہل ایمان, بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قل عبادی, میرے بندوں سے کہہ دیجئے. یقول التی ہی احسن, وہ بات کیا کریں عمدہ, مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں, عقائد ہیں, ان کی ریتیں ہیں, ان کی رسمیں ہیں, ان کی حمیت ہے, ان کی غیرت ہے, عوام میں جہالت ہے, ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے, لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں. تو اپنا جو دائی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے, حلم ہونا چاہیے, دائی کہیں مشتعل نہ ہو. قل عبادی یقول التی ہی احسن, انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ. ان شیطان یندغ بینہم, یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے, ہاتھ ہپائی شروع کرا دے. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا, یقینا شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. ان یشاء یرحمکم, وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا. اور ان یشاء یعذبکم, چاہے گا تمہیں عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے, نہیں. یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے, ذاتی ہے, ہز اون چوائس. وربک عالم بمن فی السماوات والارض, اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے, آخری دور ہے مکے کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں, یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑھو. اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو، حضور کے صریح حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ہے افضل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو. یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے اور پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں. یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیا کو بعض نبیا پر فضیلت دی ہے، بس اصولی بات ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی. ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عظمتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے اعتراف میں، ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں. قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا. اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں. پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے، یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتا بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں. قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا. لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں. تو یہ وسیلہ کا نفس آ چکا ہے اس سے پہلے، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں، فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائکہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر، بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. جب تغول الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے، اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وہ یرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وہ یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب رب کا کان محظورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جسے ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب. اس آیت کو جوڑ لیجیے گا، چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل جو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ. تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا. اور معذبوہ عذاب شدیدہ کان ذالک فی الکتاب مستورہ، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں. اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصے نشانی، کوئی معجزہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے. وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں. الا ان کذب بہ الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو. نہ تو ثمود کو جو ہم نے ناکا دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا معلوم ان کا سبب ہے الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا. بات ہے نا سمود ناقت ابوب سے رہتا، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلم ہو گیا، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے. وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے. حقیقت و ماہیت وجود، ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست سب قاضی کائنات جو ہے خدائی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے. جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے. اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماوست سب خدائی ہے. یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے. تو کیسے سمجھیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی، کسی حدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے. وراء الورا ثم وراء الورا. وجبات جاللہ روی التی ارادہ کا اللہ فتنۃ للناس. اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے، ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤیا التی، رویا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رویت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رویت ہی ہے. تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التی علینا کا جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنۃ للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے کہ لو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ. وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں، اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں. اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا. آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر. بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں. ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم. اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس، تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے تو سچ کہہ رہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. وما جعلنا الرؤیا التی ارینا کا الا فتنۃ للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا. اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہیں وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے. اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے. تو فرمایا بس شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وہ لخوفہم، لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ. مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو, ذرا دیکھ پروردگار, یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے, مجھ سے بالا تر کر دیا, کرمت علیہ, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, میں اس کی پوری نسل, اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے, ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. قال ذب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ, ٹھیک ہے, ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے, وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے, تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے. واستفزز من استطعت منہم. یہ لفظ آئے گا کئی بار, ذرا نوٹ کر لیجیے. فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے, جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں, تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں, اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے, ہمت اس کا جواب دے رہی ہو, تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے. واستفزز من استطعت منہم, تو پھسلا لے ان کو, ان میں سے جس کو چاہے, بصوتے کا اپنی آواز سے, واجلب علیہم, اور چڑھا لا ان کے اوپر, بخیلے کا اپنے سواروں کو, وہ رجلے کا اپنے پیادوں کو, وہ شارک ہوں فی الاموال والاولاد, اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر, ساجھا کر مال میں اور اولاد میں, وعید ہوں, اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا. ورغلا لو جس طرح, سبز باغ دکھا لو جس طرح, جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو, اس کا اختیار ہے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف, اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ. وکفا بربک وکیلا, اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار ساز, جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں, لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو. انہ کانا بکم رحیما, یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے, جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں, طوفان آتا ہے, موت نظر آتی ہے, ضل من تدعون الا اياه, تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے, بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو, جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو. فلما نجاكم الى البر, سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو, صرف اللہ کو پکارتے ہو, پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر, آرس تم پھر اعراض کرتے ہو, پھر مخ موڑ لیتے ہو. وکان انسان و کفورا, یقین انسان بہت ناشکرا ہے. افا امین تم یکسفا بکم جانب البر, تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید ہی تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفا ہوتے ہیں, کیا خشکی لوگ بڑھتے نہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اللہ کو پکار رہے تھے خشکی پر آتے ہی, اور اب تم بھول گئے اللہ کو, تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھسا نہیں سکتا زمین میں؟ یکسفا بکم جانب البر, اور یرسل علیکم حاصبا, یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر, خشکی پر, کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ. ثم لا تجد لکم وکیلا, پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے. ام امنتم من یعیدکم فی تارۃ اخرى, تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں, فیرسل علیکم قاصفا من الریح, اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے, فیغرقکم بما کفرتم, تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں, ثم لا تجد لکم علینا تبیعا, پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے, ہم سے باس پوس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یہ آیت بھی انسان کی, جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے, جو بھی کریشن ہے اللہ کا, اس کا کلائمیکس انسان ہے. گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات، اللہ کا حرف کن اور کن سے وہ خلق نور، اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ، پھر ایکسپلوژن دی بگ بینگ، اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے، اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا، اور پھر یہ بارش کا برسنا، اور بارش اور زمین، پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، ولقد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی، وحملناہ فی البر والبحر، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو، ہم ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں، حملناہ فی البر والبحر، بر میں بھی اور باہر میں بھی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں عمدہ عمدہ چیزوں کا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت دی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں، جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی، حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، آؤ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے دہنی ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی، جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل و سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے، وَإِن قَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا اتے بے قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، انکمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل، ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ، اور آپ اندازہ کر لیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ، بھئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اسے معجزہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، ان کان قبر علیہ کا اراد ہوں فن استطاع ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتی ہوں بے آئے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، یہ اس میں ہم تو نہیں دکھائیں گے، تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے، آپ کی ذرا یہ اس قدر ترمیم کیجئے، اے تبے قرآن غیر حاضہ او بدل، وہی بات یہاں ہے، وہ ان کادو لفتنون کا ان لدی اوہینا لیکن تفتر یا گینا غیر، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں، وہ عزل لتخذو کا خلیلا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، دوست کیا ہو تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، ولولا ان ثبتنا کا، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے، دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں لولا ان ثبتنا کا، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے، دباؤ اتنا شدید تھا، لولا ان ثبتنا کا، بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا، اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے طبع بشری. وہی معاملہ یہاں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدْتَ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، کے کچھ شَيْئًا قَلِيلًا، ان کی طرف جھک جائے. اِذًا لَرَزَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے. یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف، عتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے. یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہیں 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ہیں. ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جغادری سب ختم ہو گئے. وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک. یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، شیشہ، 4 نمازیں ہیں. اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بہ پے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل. قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک. وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرآت ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے. یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں. یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ. بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی، ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے. تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد تو وہ تو آٹھ رکعتیں جیسے تیسے جو قل ہو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرآت رات کو کھڑے ہو کر کی جائے۔ نافلۃ لک یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عزا پاس اگر رب کا مقام محمود، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوا صدقین جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، واخرجنی مخرج صدقین، اور یہاں مکے سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بیتاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورت بنی اسرائیل میں، اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ھدى و رحمت للمؤمنین، وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا، یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے مشد بیان کر چکا ہوں، لا يكلف الله نفسا الا وسعها کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے۔ جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می، آپ کے لیے بھی گیون ہے، ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے، کون سی کم ہے، اللہ جانتا۔ پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے، جو آپ کے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچا بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے، جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے، اچھائی، اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن. کتنے ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں. تو یہ شاکلہ ہے، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے، کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے. تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے پر، راستے کے اعتبار سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً. جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے، کہ یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا. پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے، جو اگلی سورت ہے. روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے. یہ سنون کان روح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے. قل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا، عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے. تمہاری یہ ساری جو ان سمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں. عالم امر کی باتیں جو ہیں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے، اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے، کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں، یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح، جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے. خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے. تو گویا کہ اسی بات کو موقت کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے، جب چاہیں سب کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے. الا رحمتا من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں، اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے. اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب، لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں، اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وقالوا لن نؤمن لك، اب یہ آگئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے، او تاتیہ باللہ والملائکت قبیلہ، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے، او ترقا فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں، ولن نؤمن للرقی حتی تنزل کتابا نقرأه، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا، قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معمور ہوں. بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا. اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا. انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا، انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا. فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں، ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے. تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں. ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم. اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے. یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی شدت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا، ہماری آیات کا. وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، اینا لمبعوثون خلقاً جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے؟ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے وہ معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں. فاب الظالمون الا کفورا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں، اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے. وکان الانسان قطورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ. ولقد آتینا، آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں، گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی سورتوں کا، خاص طور پر جو سورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی روشن. دو نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل، چتڑیاں، زفادے یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. لقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فصل بنی اسرائیل اس جا ہوں، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں سورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے. یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا، پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے. لقد علمتا، تجھے خوب معلوم ہے، مان دلہا اولائے، نہیں اتارا ہے ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. وانی لازونوں کا یا فرعون مصبورا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے. فارادا یستفزہم من الارض، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الآخرہ سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی، تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تنکوں وغیرہ کو، جے نا بکم لفیفہ، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو، اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں. 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈیمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے. وہ ایگزیکیوشن جو ہے عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے. تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہیں کس کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری. تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، واللہ عالم. اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے، وما ہوا بالحزل انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل. یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے. خارز مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زندگی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا. وقرآن فرق نہ ہو، اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے. لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، حالات کے مطابق، جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں، سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خان نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلا علیہم، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں سبحان ربنا. یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت، جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، دور دور سے خبریں آ رہی تھیں، تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا، اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرانومی، اس کا باب جو ہے 18، اس کی 18 اور 19 آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، اے موسیٰ، تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا. اب اس کی مصداق آ گیا، ان کا نواد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. یخرون للاذقان یبکون، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا، اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے. کہ عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے. اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. ایما تدعو, جس سے تم پکارو, فلہ الاسماء الحسنی, یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہر خیر, ہر خوبی, ہر بلائی, ہر حسن, ہر کمال, ہر جمال, جو بھی تم تصور کر سکتے ہو, اینی گڈ, اینی بیوٹی, اینی پرفیکشن, جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. فللہ الاسماء الحسنی, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو, مناجات کیا کرو نماز پہ, تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا, بلکہ اس کے بین بین ایک روش اختیار کرو. آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے. پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے. ایک آیت میں قل الحمد للہ, کہیے کل حمد, کل شکر اللہ کے لیے. الذی لم یتخذ ولدا, دوسری بات, جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, نہ بیٹا نہ بیٹی. لم یلد ولم یولد, سورہ اخلاص. ولم یکن لہ شریک فی الملک, نمبر تین, اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں, تنہا مالک ہے, مالک الملک, کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. چوتھی بات, ولم یکن لہ ولی من الذل, اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تم دوستیاں نبھاتے ہو, پالتے ہو, اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے, دوست وقت پہ کام آئے گا. تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو, دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دوں, اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی, ضرورت ہو سکتا ہے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں, تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں, تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں. اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں, یہ تصور ذہن سے نکال دو. لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جما سکتا, اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات, وکبر ہو تکبیرا, اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے, تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے. ہم نے کہا اللہ بڑا ہے, اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے, طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے, کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو, معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے. اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا, مسجدوں میں رہو بس, یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے, جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تسبیح تہبید کرتے رہیں گے. بازار سے باہر نہ, مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے, گھر میں بھی بیوی بڑی ہے. کیا کریں, بیوی نہیں مانتی, کیا کریں جی, عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, لیکن کیا کریں, عورتیں نہیں مانتی. کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبر ہو تکبیرا, اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.